إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں پچھلے درس میں قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی نہایت ہی اہم آیت کی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین اس آیت کی تفسیر ہم دیکھ رہے تھے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بندوں کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں. اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اہل ایمان پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کو اپنا معبود مانتے ہیں, اور یہ تمام مسلمانوں کا متفقہ طور پر ایک مسلمان کا سارے مسلمانوں کی طرف سے بولنا ہوتا ہے, اور اللہ کے آگے اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ اے اللہ ہم تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور اپنی زندگی کے مسائل میں تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس آیت کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی اور اس میں ہم نے دیکھا کہ عبادت کے کیا معنی ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ عبادت تین چیزوں کا مرکب ہے, غایت درجے کی یا کامل درجے کی محبت, کامل درجے کا خوف اور کامل درجے کا خشوع, تعظیم, اللہ کی عظمت کا احساس. تو محبت اور خوف اور تعظیم, یہ تین چیزیں عبادت کی اصل ہیں, اور عبادت دراصل پستی کا نام ہے, اللہ کے مقابلے میں بندے کا اپنے آپ کو پست کر دینا, اپنی بڑائی کو چھوڑنا اور اللہ کے آگے اپنے چھوٹے پن کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا اور اللہ کے آگے اپنے وجود کو جھکانا. تو اس پستی کا نام عبودیت ہے, یہ اصل ہے عبادت کی. اس تعلق سے مزید باتیں آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. علماء نے کہا کہ یہاں پر ایاک نعبد جو کہا گیا ہے اس میں لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے. جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس کے دو حصے ہیں, ایک ہے نفی ایک ہے نفی اور دوسرا ہے اثبات. نفی انکار کو کہتے ہیں, ایک ہے نفی اس بات کا انکار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو, اس کا انکار کرنا, اور اثبات اقرار کرنا کہ اللہ معبود ہے. تو ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے سے توحید صحیح ہوتی ہے, اور ان دو چیزوں کو جمع کرنے سے انسان کا کلمہ صحیح ہوتا ہے. اسی لیے علامہ شنقیطی اس سلسلے میں کہتے ہیں قوله تعالی ایاک نعبد, اللہ تعالی کا فرمانا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اشار فی ھذہ الآیہ الکریمہ, اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ کیا ہے الى تحقیق معنی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کے معنی کی تحقیق، اس کے پریکٹیکل اپلیکیشن، اس پر عمل کرنا، اس کا اہتمام کرنا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ واقعی اس کے معنی کیا ہے، ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے، اس کا حق کیا ہے. تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا کرنا اس آیت کے اس ٹکڑے میں ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں لأن معناها مرکب من امرین، لا الہ الا اللہ یا ایاک نعبد، اس حصے کے معنی دو چیزوں سے مل کر بنتے ہیں، نفی و اثبات. نفی اور اثبات، انکار اور اقرار. کہتے ہیں فنفی خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع انواع العبادات. نفی کس چیز کی ہے؟ یعنی ہم کہیں گے ایاک نعبد میں دو چیزیں ہیں، ایک انکار ہے اور دوسرے اقرار ہے. اتنا سا ٹکڑا ہے ایاک نعبد، اس ٹکڑے میں دو چیزیں ہیں، ایک انکار ہے اور دوسرے اقرار ہے. اب ہم سمجھیں گے کہ اقرار اور انکار کیا ہے، کس چیز کا انکار ہے، کس چیز کا اقرار ہے. کہتے ہیں اس میں نفی ہے، انکار ہے. خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع انواع العبادات، کہتے ہیں کہ نفی کیا ہے، تمام معبود اللہ کے سوا جتنے بھی لوگ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ سورج چاند ستارے ہوں، چاہے پیڑ پودے ہوں، چاہے پتھر کے بنے بت ہوں، چاہے جن ہو یا کچھ اور ہوں، چاہے وہ قبریں ہوں یا انسان کا اپنا ایک تصور ہو، انسان جس چیز کی بھی عبادت کرتا ہے. کہتے ہیں خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع انواع العبادات، ہر قسم کی عبادت میں، تمام عبادات میں اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سے اپنے آپ کو دور کر لینا. معبود اور عبادات، تمام عبادات میں، چاہے وہ قلب کی سطح پر ہوں، زبان کی سطح پر ہوں یا بدن کی سطح پر ہوں، تمام قسم کی عبادات میں اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے اپنے آپ کو دور کر لینا، ڈسٹنس کر لینا. نہیں، ہم اللہ کے سوا ان کی عبادت نہیں کرتے. یہ نفی ہے. کلمے میں لا الہ میں یہ انکار ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو لا الہ الا اللہ میں دو حصے ہیں، ایک میں انکار ہے اور دوسرے میں اقرار ہے. لا الہ میں اللہ کے سوا جتنوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کی عبادت کا انکار ہے. الا اللہ، سوائے اللہ کے، اس میں اللہ کا اقرار ہے کہ ہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہمارا ہے، یہی بات ایاک نعبد میں ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو کہا کہ نفی کیا ہے، تمام عبادتوں میں اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے دوری اختیار کرنا، ٹھیک ہے. والاثبات، اس میں اثبات کس چیز کا ہے، اس میں اقرار کس چیز کا ہے. کہتے ہیں افراد رب السماوات والارض وحده بجميع انواع العبادات على وجه على الوجه المشروع. کہتے ہیں اقرار کس چیز کا ہے ایاک نعبد میں، کہتے ہیں ایک اکیلے رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا جو رب ہے، اس اکیلے کے لیے، وحده اس اکیلے کے لیے، تمام عبادتیں، ہر قسم کی عبادت شریعت کے مطابق ادا کرنے اور اسی کے لیے خالص کرنے کا اقرار ہے. تین چیزیں یہاں پر آئی. نمبر ایک، عبادت اس کی جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. دو، شریعت کے مطابق. تین، تمام عبادات اسی کے لیے خالص کرنا. شریعت کے مطابق تمام عبادات کو اس ذات کے لیے خاص کرنا جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. جو مربوب ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. جو کائنات سے استفادہ کر رہا ہے, جس کو اپنے وجود اور اس کی بقا کے لیے کسی اور کی ضرورت ہے, وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. اس کو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس ایک ٹکڑے میں, ایاک نعبد میں دو چیزیں ہیں, کہ ہم تمام عبادات صرف اللہ کے لیے خالص کریں, اور دوسرا حصہ اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے ہم اپنے آپ کو ان سے دور کر لیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں, یہ نفی اور اثبات اس کو کہتے ہیں. کہتے ہیں وَقَدْ أَشَارَ إِلَى النَّفِي مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ بِتَقْدِيمِ الْمَعْمُولِ الَّذِي هُوَ إِيَّاكَ. کہتے ہیں اِيَّاكَ کو جو پہلے رکھا گیا ہے, اس تقدیم سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت نہیں ہے. وَقَدْ أَشَارَ إِلَى النَّفِي, جو انکار ہے, کیسے معلوم پڑا انکار ہو رہا ہے اس میں اللہ کے سوا دوسروں کا, انکار کیسے معلوم ہوا؟ کہتے ہیں اِيَّاكَ کو پہلے رکھا گیا ہے. اب بولنے کے دو طریقے ہیں, نعبدوکا کا مطلب ہوگا ہم عبادت کرتے ہیں تیری. اگر صرف اتنا ہی ہوتا نعبدوکا ونستعینک, اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں, اس میں دوسروں کا انکار نہیں ہے, اس میں کہ تیری عبادت کرتے ہیں. جیسے دنیا میں ایک آدمی کہے میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا. کہے کہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا, ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہو, لیکن کہے کہ میں صرف اور صرف اس ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, تو اب کیا ہو گیا؟ اس میں دوسروں کا انکار اپنے آپ آ گیا اور اس کا اقرار اپنے آپ آ گیا. جیسے کوئی کہے کہ کمرے میں زید ہے, ہو سکتا ہے زید کے علاوہ کوئی اور بھی ہو, بکر ہو, عمر ہو, اور بھی ہو, کمرے میں زید ہے. لیکن جب آدمی کہتا ہے کمرے میں صرف زید ہے, تو اب کیا ہو گیا؟ اس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ اور کوئی نہیں ہے. تو توحید اللہ کی عبادت کرنے کا نام نہیں ہے, توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے, کسی اور کی نہیں. یہاں پر ایاک کی وجہ سے وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے, اسی لیے کہا ایاک نعبد, کیونکہ یہاں پر کا آ گیا, اس کا جو ہے یہاں آ گیا, کا مطلب ہوتا ہے تو, تیری, ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہاں پر ایاک جو پہلے آیا ہے اس سے معلوم ہوا کسی اور کی نہیں, تیری ہی صرف اور صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. تو اس میں اللہ کی عبادت کا اقرار تو ہوا, لیکن اسی کے ساتھ معلوم ہوا تیرے سوا کسی اور کی نہیں. تو امام شنقیتی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ایاک کو پہلے رکھا گیا ہے یہ اسی لیے ہے کہ دوسروں کا انکار ہو اور صرف اللہ کے لیے عبادت خاص ہو جائے. ایاک نعبد, تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں. اور وہ اشار الى الاثبات منها بقوله نعبد, اور اس میں اثبات کیسے معلوم پڑا, اللہ کے لیے اقرار کیسے معلوم پڑا, تیری عبادت کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں میں اقرار ہے, اور صرف تیری کرتے ہیں میں, باقی سب کا کیا ہو گیا, انکار ہو گیا. تو توحید میں یاد رکھیں اس کو, توحید میں دو چیزیں لازم ہیں, ایک انکار, دوسرے اقرار. انکار اللہ کے سوا دوسروں کا, انکار اللہ کے سوا دوسروں کا, اقرار اللہ کا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کسی اور کی نہیں, اپنے آپ آ جاتا ہے. آپ ہی سے مجھ کو چاہیے کا مطلب ہوتا ہے کسی اور سے نہیں، آپ ہی، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اضواء البیان میں بات انہوں نے بیان کی ہے، تو ایاک نعبد میں لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے، ایاک نعبد میں لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اسلام کا جو بنیادی کلمہ ہے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ میں اس آیت میں اس ایک ٹکڑے میں بیان کر دیا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور پوری امت کی طرف سے ایک مسلمان اس بات کو بیان کر رہا ہے، ہم سارے مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالی نے اقرار اور انکار دونوں کو بیان کیا ہے، اور ایسی بہت ساری آیتیں ہیں، اس میں سے ہم کچھ دو آیتیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کے آیت نمبر 36، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ ظاہر بات ہے اس حکم میں کفایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ایک اور چیز بیان کی، کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ محض عبادت اللہ کی کر لینا مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ نفی ہے اور یہ اثبات ہے، یہ اثبات ہے، اس میں اقرار ہے۔ واعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ایسا کرو، کیا مت کرو، ولا تشرکوا بھی شیئا۔ تو قرآن ہی میں آپ کو ملے گا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، غیر اللہ کی عبادت سے اللہ نے منع بھی کیا ہے۔ یہ دو چیزیں قرآن کی اس آیت میں جمع ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایاہ کا استعمال کرتے ہوئے اللہ نے کیا کہا، اللہ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے امارا یا حکم، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ کی طرف سے قیامت کے تک کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں چینج ہونے والا نہیں ہے، اور یہ قضا شرعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، کیا، اللہ تعبدو الا ایہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی اور کی سوائے اللہ کے، تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ جملہ نفی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے گا، اس میں توحید نہیں ہے، اس میں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ اللہ تعبدو الا ایہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں جو انداز اختیار کیا گیا وہ ایسا نہیں تھا کہ نعبدک ونستعینک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، نہیں، دونوں ٹکڑوں میں بات بیان کی گئی اور ایاک کو دونوں کے ساتھ لایا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ دونوں مرتبہ میں تاکید کے لیے بار بار اس کو بیان کیا گیا کہ مومن کا شعار توحید ہوتا ہے، وہ اللہ سے بھی اور کسی اور سے بھی تعلق رکھے ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ عبودیت کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے رکھتا ہے، وہ اپنا معبود اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں بناتا۔ لہذا سورۃ الفاتحہ جب ہم پڑھتے اور نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہر ہر نماز میں، ہر ہر رکعت میں ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیرے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں کرتے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ جو ہمارا دین اسلام کا کلمہ ہے جس سے ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور جو پڑھ کے ایک انسان دنیا سے خارج ہوتا ہے, یہ کلمہ کیا ہے؟ اسلام میں آنے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اسلام میں آنے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے یہ پڑھتا ہے, دنیا سے باہر جاتا ہے, دنیا سے خارج ہوتا ہے, آخرت میں جاتا ہے, موت کے وقت یہی کلمہ پڑھتا ہے. یہ اتنا اہم کلمہ ہے. اس کلمے کو نماز میں بھی رکھا گیا, اذان میں بھی رکھا گیا, خطبہ میں بھی رکھا گیا اور بہت سارے مقامات پر اس کو رکھا گیا ہے. سورۃ الفاتحہ میں اسی کلمے کی تجدید ہے. سورۃ الفاتحہ میں اسی کلمے کی تجدید ہے, لیکن لا الہ الا اللہ میں اقرار کس چیز کا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ کے معبود برحق ہونے اور غیر اللہ کے معبود نہ ہونے کا اقرار اس میں ہے. لیکن ایاک نعبد میں یہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں پریکٹیکلی. دیکھیں دو پہلو ہیں, ایک اللہ کو معبود مان لینا, دو اللہ کی عملاً عبادت بھی کرنا. تو شہادتین میں صرف اقرار ہے, ہاں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو وہ اللہ کے مقام کا اقرار ہے. یاد رکھیں اس کو, میری بات کو جو میں کہہ رہا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اللہ کی الوہیت اور صرف الوہیت اللہ کے لیے خالص ہے, خاص ہے, اس کا اقرار ہے. میں کیا کرتا ہوں کا ذکر اس میں نہیں ہے, لیکن ایاک نعبد میں اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, کہ ہم عملاً بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. صرف زبان سے اللہ کو معبود مان کے کافی نہیں ہے, بلکہ ہماری زندگی میں عبادات ہیں اور اس میں عملاً ہم اللہ کی عبادت کرتے, کسی اور کی نہیں. ٹھیک. دوسری بات اس سے بات معلوم ہوتی ہے, جیسے علامہ شنقیطی نے یہاں پر کہا کہ ساری عبادات رب السماوات والارض کے لیے خاص ہو جانا چاہیے. یعنی جو رب ہے وہی معبود ہو سکتا ہے, جو رب نہیں ہے وہ معبود نہیں. کون بتایا آپ کو؟ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے آپ. شروعات کہاں سے ہوا؟ الحمدللہ. اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. پہلے یہ منوایا گیا کہ اللہ رب العالمین, تو اللہ کی ربوبیت پہلے منوائی گئی, کہ پہلے اللہ مان لو کہ اللہ رب ہے. کس کا؟ سارے عالمین کا. عالمین اللہ کے علاوہ آسمان زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب عالمین میں ہے, سب کا رب اللہ تعالی ہے. آگے جا کے بتایا گیا چونکہ رب اللہ ہی ہے لہذا ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی. علامہ شنقیطی کہتے ہیں کہ اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے کہ رب ہی معبود ہونا چاہیے, جو رب نہیں ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے, جو رب نہیں وہ معبود بھی نہیں. جو کائنات کا خالق نہ ہو, جو لوگوں کا مخلوقات کا رازق نہ ہو, جو کائنات کا نظام چلانے والا نہ ہو, وہ عبادت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے. عبادت کا حقدار وہی ہو سکتا ہے جو ساری کائنات کا رب ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس کو بیان کیا ہے, آئیے ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ الکہف میں آیت نمبر 38 میں فرمایا لیکن ہو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. لیکن بات یہ ہے ہو اللہ ربی, وہ اللہ وہی میرا رب ہے. ہو اللہ ربی, وہ اللہ جو ہے وہ اللہ ہی میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا, تو میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا. یعنی رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. میرا رب اللہ ہے اور اس اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا. لیکن هو اللہ ربی، وہ اللہ وہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ رب کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا. اور ایک آیت دیکھیے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. آپ غور کریں اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس، خطاب صرف مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت سے ہے. یا ایھا الناس، اور یہ اصل حکم ہے، اعبدوا ربکم، عبادت کرو کس کی، ربکم، جو تمہارا رب ہے اس کی تم عبادت کرو، تم رب ہی کی عبادت کرو. معلوم ہی ہوا اس آیت سے کہ الرب هو المعبود، جو رب ہے وہی معبود ہے، جو رب نہیں وہ معبود بھی نہیں. اس لیے آپ دیکھیے سورۃ الفاتحہ میں حسن استدلال ہے، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے پہلے ایک بات بیان کی جاتی ہے، اس کے اوپر بیس کر کے اگلا آرگیومنٹ بیان کیا جاتا ہے. تو جو ثابت کرنا ہے اس سے پہلے بنیاد بنا لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا کہ آگے بتانا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونا چاہیے، ٹھیک، تو اللہ نے اس سے پہلے کیا بتلا دیا، رب تو اللہ ہے. جب اللہ رب ہے تو رب کھلانے والا، پلانے والا، زندگی دینے والا، آسمان و زمین کا نظام چلانے والا، سب تو یہ اللہ کرتا ہے، پھر تو جھکتا کسی اور کے سامنے کیوں، وہ کیا دیتا ہے تجھ کو، وہ تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے، وہ خود محتاج ہے. تو جو محتاج ہیں اس کو تو نے معبود کیسے بنایا. تو یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ جو رب ہے وہی معبود ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. کون؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو تھے ان کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچو، شرک کر کے کہیں تم جہنم میں نہ چلے جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے زمین سے پھل اگائے، پھل نکالے. آپ دیکھیں آیت، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے ساتھ تم شریک نہ گھڑو جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. اب دیکھیں آپ کلمے میں جو دو بنیادی چیزیں ہیں، نفی اور اثبات، انکار اور اقرار، آپ کو ملے گا یہاں اقرار ہے، یہاں کیا ہے، اقرار، اور یہاں انکار ہے، کہ ایک چیز کا اللہ نے حکم دیا اور ایک چیز سے منع کیا. توحید دونوں چیزوں کو جوڑنے سے ہوتی ہے. حکم دیا اپنے رب کی عبادت کرو، ایسا کرو، ڈو، لیکن ڈونٹس بھی اس کے ساتھ ہیں. تو یہاں پہ کیا کہا، اس کے ساتھ شریک مت بناؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کی عبادت کرو لیکن اللہ کا ند، عربی زبان میں کہتے ہیں ند کے معنی ہوتے ہیں برابری والا، شریک، مثیل، ظہیر، اللہ کے برابر کسی کو مت بناؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم جانتے ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا ہے، بارش کوئی اور برساتا ہے نہیں، تو پھر اللہ کے ساتھ شریک بھی مت کرو. تو اس سے یہاں پر معلوم ہوا کہ ایاک نعبد میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت چھپی ہوئی ہے. ہم کیا کہیں گے، ایاک نعبد میں لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے، اور اس میں ایاک کو پہلے رکھا گیا ہے اسی لیے تاکہ اس میں اللہ کے لیے اخلاص ثابت ہو جائے، اللہ ہی کی عبادت کرو، ایاک نعبد، اے اللہ تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں. ٹھیک، یہ پہلی بات سیکھی. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ابن کثیر اس سلسلے میں کہتے ہیں کیوں ایسا کیا اللہ نے، ایاک کو پہلے کیوں رکھا، نعبد کو بعد میں کیوں رکھا، دونوں مرتبہ میں. کہتے ہیں وقدم المفعول وهو اياك وكرر للاهتمام والحصر. دو چیزیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اياك، دیکھیے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ فاعل پہلے ہوتا ہے، مفعول بعد میں ہوتا ہے. جیسے اردو زبان میں ہم اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں احمد نے کتاب خریدی، تو خریدنے والا کون ہے؟ احمد. اور کیا خریدا؟ کتاب. تو خریدنے والا فاعل جس کو ہم کہتے ہیں وہ پہلے آتا ہے، اور جس پر کام ہوا ہے مفعول وہ بعد میں آتا ہے. یہ عام زبانوں کا طریقہ ہوتا ہے، چاہے انگلش ہو، چاہے عربی ہو، چاہے اردو ہو، اس میں فاعل پہلے آتا ہے اور مفعول بعد میں آتا ہے. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے معاملہ الٹا ہو گیا. تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں، نعبد ایاک، نعبد کام کرنے والا، عبادت کرنے والا کون ہے؟ بندہ. بندہ بعد میں آ رہا ہے، اور کس کی عبادت کی جا رہی ہے؟ اللہ کی. اللہ کو پہلے لیا گیا، اللہ کو پہلے لیا گیا جس کی عبادت ہو رہی ہے، اور عبادت کرنے والے کو بعد میں ڈال دیا گیا. ایاک تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کو ایسا کیا گیا. کیوں؟ ابن کثیر کہتے ہیں للاہتمام، اس کی اہمیت کی وجہ سے، اللہ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، والحصر اور حصر کی وجہ سے، کہ عبادت اللہ ہی کے لیے خاص ہے اس لیے اس کو پہلے لیا گیا. اللہ ہی کی عبادت ہم کرتے ہیں، تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں. اور کہتے ہیں وہ قررا، دونوں مرتبہ میں اس کو ذکر کیا گیا، ایاک نعبدک ونستعینک، ایسا نہیں کہا گیا ایاک نعبد ونستعین، ایسا نہیں کہا گیا ایاک نعبد، ایک و ایاک نستعین، دو ایاک دو مرتبہ آ رہا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس کی اہمیت کی وجہ سے، کہ ہر عبادت میں، جہاں اللہ کی عبادت میں اللہ کو خاص کرنا ضروری ہے، ویسے ہی اللہ سے استعانت میں بھی اللہ کو خاص کرنا ضروری ہے. دونوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اہتمام اور حصر کی وجہ سے. کہتے ہیں اے یعنی لا نعبد الا ایاک، الا ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، ولا نتوکل الا علیک، اور اپنے مسائل کے حل میں، اپنی حاجات کے حصول میں ہم تیرے سوا کسی پر توکل نہیں کرتے، ٹرسٹ نہیں کرتے، ہم تیرے سوا کسی اور پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم صرف تجھ پر اعتماد رکھتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی حاجات کی تکمیل یا حصول کے لیے. تو کہا کہ لا نعبدو الا ایاک، عبادت ہم نہیں کرتے مگر تیری، ولا نتوکل الا علیک، ہم اعتماد نہیں کرتے مگر تجھ پر، کسی اور پر نہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ابن کثیر نے بات کہی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، اور دیکھیں ہم اللہ نے کیا کیا باتیں بیان کی ہیں. اللہ فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہیے اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ، الى کلمۃ، ایک بات کی طرف، ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو برابر ہے، مشترک ہے، کامن ہے، متفق علیہ ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، بیننا وبینکم، جو متفق علیہ ہے، جو ویل ایکسپٹڈ ہے تمہارے ہمارے بیچ میں، اس میں کوئی ڈفرنس اور ڈسپیوٹ نہیں ہے، اس میں وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا، اور ہم اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے ایک دوسرے کو اللہ کے سوا ساتھ اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنائے. یہاں معبود ہے اور یہاں رب ہے، دونوں کو اللہ نے جمع کر دیا، دونوں نہیں چلے گا. اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، ہو گیا نا. اس کے بعد اور پھر کیوں آ رہا؟ ولا نشرک به شیئا، یہ تاکید کے لیے، سیم بات ہے، ریپیٹ کی جا رہی ہے تھوڑے فرق کے ساتھ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں. دو، اور اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ جو شرک سے پاک ہو. پہلے حصے میں اللہ کے سوا کی عبادت کا انکار ہے، ہم اللہ کے سوا کسی عبادت نہ کریں، تو اس کا اشارہ کسی اور کی طرف ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس میں اس کا انکار ہے، اگرچہ اقرار اس میں مخفی ہے، چھپا ہوا ہے. لیکن اگلے جملے میں کیا ہے؟ ولا نشرک به شیئا، اور یہ بھی نہ کریں کہ اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں لیکن اس میں شرک بھی شامل ہے. نہ اللہ کو چھوڑ کے کسی کو معبود بنائیں، نہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس میں کسی کو شریک کر لیں، دونوں بھی نہیں چلے گا، دونوں بھی نہیں چلے گا. اللہ کو چھوڑ کے بھی نہیں، اور اللہ کے ساتھ بھی اور کسی کی عبادت کرے یہ بھی نہیں چلے گا. پھر ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو کسی کا رب نہ بنائے. بعض کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنائے. تو یہاں پر ربوبیت کا بھی معاملہ آ گیا اور الوہیت کا بھی معاملہ آ گیا. الہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں اور رب بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جس کو آپ دیکھیں گے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر آپ دیکھیں دونوں جڑے ہوئے ہیں. کیسا کیا آ گیا دیکھیے، کہ اللہ اور رب یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں پورے دین. اللہ ہم سے کیا منوانا چاہتا ہے؟ اللہ ہی معبود ہے. اللہ کے معنی ہوتے ہیں حقیقی معبود، اور رب سب کی پرورش کرنے والا، حاجات پوری کرنے والا، مالک. اللہ نے دونوں کو بتایا نہیں، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنانا نہیں، اور ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنائے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں دین میں اہم ترین ہیں، اللہ کا معبود ماننا اور اللہ کو اپنا رب ماننا. دونوں کی تفصیلات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور کہا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ نہیں مانتے، پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، فَقُولُوا، تو تم کہو. اچانک اب خطاب، آپ دیکھیے یہاں کیا تھا، قُلْ، یہاں کیا ہے، قُولُوا. آیت جب شروع ہوئی تو تبلیغ کا حکم تھا نبی کو، اے نبی آپ کہیے، تو یہ سنگلر ہے قل، لیکن بات ہوتے ہوتے اخیر میں آ گئے تو سارے صحابہ اور سارے ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، تم سب کے سب بولو. فقولو، اس لیے کہ یہ بات معروف ہے کہ مسلمان ہمیشہ اپنے نبی کے ماتحت ہوتے ہیں، جو نبی کی بات ہے وہ مسلمانوں کی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر اعلان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اسی کے تحت، اسی کے ضمن میں فوراً صحابہ سے مسلمانوں سے خطاب ہے، کہا کہ اگر وہ نہیں مانتے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس بات کو اہل کتاب تسلیم نہیں کرتے تو فَقُولُ اشْحَدُوا، تم کہو کہ تم گواہ رہنا، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو اس کو مانتے ہیں، ہم اس بات کے فرما بردار ہیں جو ہمارے نبی نے ہم کو پہنچائی ہے. فَقُولُ اشْحَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم اس بات کے فرما بردار ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بنایا جائے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنایا جائے. یہ اگر زندگی میں آتا ہے تو واقعی بندہ بندہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اس میں اگلا ٹکڑا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. امام البغوی کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ نَطْلُبُ، اس میں یعنی ہم مدد چاہتے ہیں، تو مدد سے مراد کس چیز کی مدد ہے؟ ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں، کس چیز کی مدد چاہتے ہیں؟ امام البغوی کہتے ہیں نَطْلُبُ مِنْكَ الْمَعُونَةَ عَلَىٰ عِبَادَتِكَ وَعَلَىٰ جَمِيعِ عُمُورِنَا، ہم اے اللہ تیری مدد چاہتے ہیں، تجھ سے استعانت کرتے ہیں دو چیزوں پر، ایک علی عبادتی کا، تیری عبادت پر، جس کا اقرار ہم کر رہے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب تیری ہی عبادت کرتے ہیں میں ایک اعتبار سے فخر اور اپنی ذات کے دخل کا شائبہ ہے، غور کریں اس پر. اے اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، یعنی جس چیز کے لیے تو نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں، ہم بہت بھاری، ہم بہت زبردست، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، دوسروں کی طرح نہیں جو شرک کرتے ہیں. اس میں ایک اعتبار سے یہ شائبہ پیدا ہو رہا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اپنی تعریف کر رہا ہے، اپنے بارے میں بیان کر رہا ہے. لیکن آپ اگلا ٹکڑا اگر دیکھیں گے اس کے ساتھ جوڑ کے، تو کہتے ہیں کہ اس میں اس چیز کا بھی انکار ہو رہا ہے، یعنی اپنی ذات کا. کیسے؟ کہتے ہیں نَطْلُبُ مِنْكَ الْمَعُونَ، ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے، عَلَىٰ عِبَادَتِكَ، تیری عبادت پر، تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیری عبادت خود سے کریں، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کریں، اس عبادت میں ہم تیری مدد چاہتے ہیں، ہم تیری مدد چاہتے ہیں کہ ہم اے اللہ ہم کو تیری عبادت کی توفیق دے، صحیح سلیقے سے ہم تیرے بندے بنے رہیں، کہیں شرک میں نہ چلے جائیں. اے اللہ ہم تیری مدد چاہتے ہیں، جو عبادت ہم کرتے ہیں اس میں اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے. ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ نَطْلُبُ مِنْكَ الْمَعُونَةَ عَلَىٰ عِبَادَتِكَ، تیری عبادت پر ہم مدد چاہتے ہیں. وَعَلَىٰ جَمِيعِ أُمُورِنَا، لیکن خالی عبادت نہیں ہے، زندگی میں ہماری حاجتیں بھی ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کام کاج ہم کو کرنا پڑتا ہے، زندگی کے پچاسوں مسائل ہمارے پیچھے ہیں. اے اللہ ہم تیری عبادت میں بھی تیری مدد چاہتے ہیں، اور بلکہ ہماری زندگی کے سارے معاملات، کوئی ایک معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم تیری مدد کے محتاج نہ ہوں. وَعَلَىٰ جَمِيعِ أُمُورِنَا، سارے معاملات، قرآن کی تلاوت، تیری مدد چاہیے، کھانا حاصل کرنا، زمین سے میں اگانے بونے سے لے کر اور کھیتی کرنے سے لے کے اور کھانے سے لے کے ہر اعتبار سے، چلنے میں بھی اے اللہ تیرے محتاج ہیں، اگر تو چلنے کی طاقت نہیں دے گا تو ہم تو کھڑے نہیں ہو سکتے، چلنا تو بہت دور کی بات ہے، کتنے پیشنٹ ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے کمزوری کی وجہ سے، کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی، کتنے مریض ہیں لقمہ اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکتا، کتنے مریض ہیں جو کروٹ نہیں لے سکتے، کتنے مریض ہیں جو بات نہیں کر سکتے، کتنے مریض ہیں جن کو دکھائی نہیں دیتا ہے، کوئی کوما میں چلا گیا ہے. اے اللہ ہم اپنی مومن کو سکھایا جا رہا ہے کہ دین میں اور دنیا میں اے اللہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہماری مدد کرے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَعَلَى جَمِيعِ أُمُورِنَا, اپنی تمام معاملات میں اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ابن عطیہ کہتے ہیں وَنَسْتَعِينُ مَعْنَاهُ, ہم تیری مدد چاہتے ہیں, کیا مطلب ہے؟ نَطْلُبُ الْعَوْنَ مِنْكَ فِي جَمِيعِ أُمُورِنَا, ہم اپنے تمام معاملات میں اللہ تیری مدد چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری مدد کر, ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری مدد کرے. اور کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ تَبَرُّؤٌ مِّنَ الْأَصْنَامِ, یہ بتوں سے براءت کا اظہار ہے. ماضی میں اگر آپ دیکھیں گے تو شرک کی بنیاد آپ کو ملے گی انسان اپنی ضرورتوں میں بتوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہا ہے. شرک کی بنیاد کیا ہے؟ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی آگے جھکنا, چاہے وہ بت ہو, پیڑ ہو, یا فرضی تصوراتی چیزیں ہوں, اس کے آگے, اس سے انتفاع کے لیے, فائدہ حاصل کرنے کے لیے, مدد کے لیے اس کے آگے جھکنا. مومن کہتا ہے تجھی کو معبود مانتے ہیں اور اپنی زندگی میں جو بھی مسائل ہمارے آتے ہیں, یہ نہیں کہ تجھ کو معبود تو مان لیا لیکن پرابلم سالونگ کے لیے ہم کسی اور کے آگے جھکنے لگے, نہیں, تو ہی ہمارا معبود ہے اور ہم مانتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے, لہذا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور تجھی سے طلب کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, آپ غور کریں گے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ میں الوہیت کا پہلو غالب ہے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ میں ربوبیت کے پہلو کی طرف ذہن ہے, تجھی سے مدد چاہتے ہیں کیونکہ تو رب ہے, تو نے سب پیدا کیا, رزق دینے والا, زندگی دینے والا, کامیابی ناکامی دینے والا اور غلبہ دینے والا, زندگی کے مسائل حل کرنے والا, مصیبتوں سے نکالنے والا, رب تو ہے, ہر چیز کا کرنے والا, پوری کائنات کا نظام چلانے والا تو ہے, تیرے سوا کوئی نہیں, تو ہم تجھی سے مانگتے ہیں. تو وہ اِیَّاکَ نَسْتَعِينَ میں اللہ کی ربوبیت کی طرف ذہن جاتا ہے اور اِیَّاکَ نَعْبُدُ میں اللہ کی الوہیت کی طرف ذہن جاتا ہے. ان دونوں کو اللہ نے یہاں پر اس میں جمع کر دیا ہے, اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِينَ. کہتے وَهَذَا كُلُّهُ تَبَرُّؤٌ مِّنَ الْأَصْنَامِ, بتوں سے برات کا اظہار ہے, ہم بتوں کے آگے نہیں جھکتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, ہم تجھی سے مانگتے ہیں, تیرے ہی بندے ہیں, یہ نہیں کہ اپنا نام عبداللہ رکھ لیں اور قبروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, نہیں, نماز تیرے نام کی پڑھیں اور پھر ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے قبروں پر سجدہ کریں, ان کے آگے ہاتھ پھیلائیں, بتوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, نہیں کرتے ہم لوگ ایسا, ہم نماز میں تیرے آگے جھکتے ہیں اور جب زندگی کے مسائل آتے ہیں تب ہاتھ بھی تیرے ہی آگے پھیلاتے ہیں. اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, یہ اس میں سکھایا گیا ہے. ابن عطیہ نے یہ بات کہی ہے اپنی تفسیر میں. آئیے دیکھتے ہیں اب ایک اور سوال پیدا. اب آپ نے دیکھا کہ اِیَّاكَ کو پہلے کیوں رکھا گیا اور اس میں نفی اور اثبات کا کیا معاملہ ہے, اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ٹکڑے اس آیت کے ہیں, اِیَّاكَ نَعْبُد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, دوسرا ٹکڑا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, ایسا کیوں نہیں ہوا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ, ایسا کیوں نہیں, پہلے عبادت اور پھر استعانت, یہ ترتیب کیوں ہے, اس کی کوئی وجہ ہے یا یہ بے وجہ ہے؟ اللہ کی کوئی بات بے وجہ نہیں ہوتی ہے. چار وجوہات علماء نے مختلف اعتبار سے اس کی بیان کی ہے, مختلف مفسرین نے الگ الگ جو باتیں کہی ہیں, آئیے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے. نمبر ایک, اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ میں عبادت کو مدد طلب کرنے کے پہلے کیوں رکھا گیا؟ ایک بات علماء نے کہی کہ عبادت کرنا, عبادت اللہ کا حق ہے اور مدد حاصل کرنا یہ بندے کا حق ہے. مدد چاہیے کس کو؟ اس کو. عبادت کی ڈیمانڈ ہے کس کی؟ اللہ کی. تو اللہ کا حق پہلے ہے کہ میرا حق پہلے ہے؟ اللہ کا معاملہ پہلے ہے یا بندے کا معاملہ پہلے ہے؟ اللہ کا معاملہ پہلے ہے. تو کہا کہ اللہ کے معاملے کو پہلے رکھا گیا بندے کے بعد میں، تو بعد میں، اللہ پہلے ہے. کہتے ہیں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں وَقَدَّمَ الْعِبَادَةَ عَلَى الْاِسْتِعَانَةَ، اللہ تعالیٰ نے عبادت کو استعانت سے پہلے رکھا. کیوں؟ مِن بَابِ تَقْدِيمِ الْعَامِ عَلَى الْخَاصِ وَاهْتِمَامًا بِتَقْدِيمِ حَقِّهِ تَعَالَى عَلَى حَقِّ عَبْدِهِ. دو وجہ سے رکھا گیا، نمبر ایک عام کو خاص سے پہلے رکھا گیا، عبادت عام ہے اور استعانت بھی اللہ کی عبادات میں سے ہے. بھئی اللہ سے مدد چاہنا بھی تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے، اللہ سے محبت کرنا بھی اللہ کی عبادت، اللہ سے ڈرنا بھی اللہ کی عبادت. اس اعتبار سے استعانت عبادت ہی کا ایک حصہ ہے. تو پہلے ایک جنرل بات کہی گئی، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ان تمام عبادات میں سے ایک عبادت استعانت ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ استعانت بھی ہم تجھی سے کرتے ہیں. تو عام کو خاص پر رکھا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اس آیت میں کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ سارے فرشتے، ایک جنرل ٹرم ہے فرشتے، لیکن فرشتوں میں سے روح کون ہے؟ جبریل. جبریل لیکن کیا ہے؟ جبریل بھی فرشتے ہیں. تو عام کو پہلے ذکر کیا اور خاص کو. جیسے کوئی کہے کہ ساری چیزیں لے کر آنا اور کتابیں بھی، تو کیا کتابیں ساری چیزوں میں نہیں آتی؟ آتی ہیں، لیکن خصوصیت کے لیے اس کو بیان کیا جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی کسی کو دعوت دے، آپ تمام کو دعوت ہے اور نانا جان کو بھی لانا، ولیمے کی دعوت ہے، کیسے کریں؟ آپ سب آنا، ہاں یا آپ سے آنا، ولیمے میں آنا، سب کے سب پورا گھر آنا اور نانا جان کو بھی لانا. نانا جان سب گھر میں نہیں ہے، ہیں، لیکن ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ عام کے اندر خاص کو الگ سے ذکر کرنا، یہ ہماری زبان میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں پر استعانت وہ چیز ہے جس کو عبادات میں سے کاٹ کے الگ کیا گیا اور خصوصی طور پر بیان کیا گیا، کئی وجوہات سے، آگے ہم دیکھیں گے. اور کہتے ہیں واہتماماً بتقدیم حقہ تعالی علی حق عبدہ، اللہ کے حق کو بندے کے حق کے پہلے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اور بندے کا حق ہے کہ اللہ بندے کی مدد کرے. تو اللہ کا حق پہلے آئے گا، بندے کا بعد میں، ایک وجہ یہ ہے. نمبر دو، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم اگر چاہتے ہیں تو اس مدد کا ذریعہ خود اللہ کی عبادت ہے. اگر اللہ کی عبادت ہی نہیں ہوگی تو مدد بھی نہیں ہوگی. دنیا میں بندہ اگر اللہ کی مدد چاہتا ہے تو اس کے لیے بتایا گیا پہلے عبادت کر، پھر مدد بھی ہوگی. اللہ کا بندہ اگر تو نہیں بنے گا تو اللہ کی عبادت سے بھی محروم، اللہ کی نصرت سے بھی محروم ہو جائے گا. اللہ نے کئی جگہ پر قرآن میں اس کو ذکر کیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالی کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ یہاں پر بتلایا گیا کہ اللہ کی جو کفایت ہے، اللہ کافی ہو گیا اس کے لیے اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ایک اللہ بس. ایک اللہ کی کفایت کس کے لیے ہے؟ عبدہ، جو اللہ کا بندہ ہو. عبدہ میں اشارہ ہے اللہ کا بندہ ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا بندہ نہیں. تو معلوم ہی ہوا کہ اللہ کی کفایت اور اللہ کی نصرت کو پانے کے لیے اللہ کی بندگی وسیلہ ہے. لہذا پہلے سبق کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی بندگی اختیار کر، اللہ تیری مدد بھی کرے گا. اگر تجھ کو مدد کا حق پیدا کرنا ہے، یاد رکھے، اگر اللہ کی استعانت کا استحقاق پیدا کرنا ہے، اللہ کی مدد کا حقدار بننا ہے، تو پھر اللہ کا حق, اللہ کی عبادت, اس کا حق ادا کر, اللہ کی بندگی کا حق ادا کر, اللہ کی مدد کا حقدار تو بن جائے گا. یہ ایک وجہ ہے. اسی طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کے غیب, بھید, راز, چھپی ہوئی باتیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں. اللہ ہی اکیلا ہے جو آسمانوں اور زمین کے تمام چھپی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, سارے معاملات اسی کی طرف پلٹائے جاتے ہیں فیصلے کے لیے. اور اللہ نے کیا فرمایا فَاعْبُدْهُ, تو تو سارے فیصلے کون کرتا ہے؟ اللہ. آسمان میں, زمین میں, سارے فیصلے اللہ کے چلتے ہیں, تو کیا کر؟ فَاعْبُدْهُ, تو تو اللہ کی عبادت کر. فَاعْبُدْهُ, تو اسی کی عبادت کر. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اور اللہ ہی پر توکل کر. یہ دو ٹکڑے الگ ہیں, اللہ ہی کی عبادت کر اور اللہ ہی پر اعتماد رکھ. اِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا بھروسہ تجھی پر ہے, تو ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. شفا, اولاد, زندگی, موت, خوشی, غم, سب کچھ تو کرتا ہے. ہم تجھی پر بھروسہ رکھتے ہیں اپنے مسائل کے حل میں, اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اپنی زبانوں سے, اپنے دلوں سے. تو اللہ نے ان دونوں چیزوں کو بیان کیا ساتھ میں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت جب بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کا حقدار بھی وہ بنتا ہے. اسی لیے کہا الیس اللہ بکاف عبدہ. نمبر تین, اللہ کی مدد کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. اور ان دونوں کو ساتھ ملانا ضروری ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کی عبادت بندہ کر رہا ہے تو جب تک کہ اللہ کی استعانت اس کے لیے نہیں ہے, اس کی عبادت کامل یا صحیح یا ممکن نہیں ہو سکتی ہے. عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں وَذِكْرُ الْاِسْتِعَانَةِ بَعْدَ الْعِبَادَةِ مَا دُخُولِهِمَا فِيهَا, عبادت کے بعد استعانت کو ذکر کرنا جبکہ استعانت عبادت میں داخل ہے, لِاِحْتِيَاجِ الْعَبْدِ فِي جَمِيعِ عِبَادَاتِهِ اِلَى الْاِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى, کہتے اس لیے ہے کہ ساری عبادات میں بندہ اللہ کی مدد کا محتاج ہے. ایک سجدہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اگر اللہ ہم کو توفیق نہ دے. ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ اللہ ہدایت نہ دے, طاقت نہ دے. بلکہ دل بھی بندے کا اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ اس کو توفیق نہ دے. اللہ کی ہدایت کے بغیر, اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ بندے کا اللہ سے مدد مانگنا اس اعتبار سے ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا ہے. فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُعِنْهُ اللَّهُ, اگر اللہ اس کی مدد نہ کرے, لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَا يُرِيدُهُ, جس کا ارادہ اس کے دل میں ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ مدد نہ کرے. اے اللہ میں چاہتا ہوں جنت میں جانا, اگر تو میری مدد نہ کرے جنت کے راستے پہ میں نہیں چل سکتا. اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں اس کے بعد, اہدنا الصراط المستقیم. کیوں مانگ رہے ہیں؟ تیری توفیق کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے راستے پر. من فعل الاوامر واجتناب النواہی, کہ اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے, جب تک کہ اللہ بندے کی مدد نہ کرے بندہ وہ کر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ مدد نہ کرے, اور بچ نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ مدد نہ کرے. لہذا ایک بندہ اپنے دل میں یہ مانتا ہے میں کچھ نہیں, میں کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں لیکن میرا عبادت کرنا میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اسی لیے توحید کی توحید اخلاص ہے, کہ ایک انسان اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے لیکن اس عبادت کے اہتمام میں اپنی بھی نفی کرے, میں کر رہا ہوں اللہ کی عبادت لیکن میں کر رہا ہوں نہیں, میں اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں, میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ جب آتا ہے زندگی میں تب جا کر واقعی انسان انسان بنتا ہے, اللہ کا بندہ بنتا ہے. تو یہاں پر یہ بات کہیے. نمبر چار, معبود ہی استعانت کا حقدار ہے. یعنی علامہ شنقیری کہتے ہیں کہ مدد چاہنا ہے تو اللہ ہی سے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معبود ہے. جو معبود برحق نہیں اس سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے, اس سے استعانت جائز نہیں. کہتے ہیں قوله تعالی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, ہم تیری تجھی سے مدد چاہتے ہیں. کہتے ہیں اَي لَا نَطْلُبُ الْعَوْنَ إِلَّا مِنْكَ وَحْدَكَ, ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں کسی اور سے نہیں. لِأَنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ بِيَدِكَ وَحْدَكَ, اس لیے کہ سارا معاملہ صرف تیرے ہاتھ میں ہے, سارا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. لَا يَمْلِكُ أَحَدٌ مِّنْهُ مَعَكَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, تیرے ساتھ کوئی اور نہیں ہے جو ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو. تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو. وَإِتْيَانُهُ بِقَوْلِهِ إِيَّاكَ نَسْتَعِينَ بَعْدَ قَوْلِهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يُتَوَكَّلَ إِلَّا عَلَىٰ مَن يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ. کہتے ہیں کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ کے بعد إِيَّاكَ نَسْتَعِينَ لانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عبادت کا حقدار نہیں ہے وہ مدد مانگنے کا بھی حقدار نہیں ہے. جو عبادت کا حقدار نہیں وہ مدد مانگنے کا حقدار نہیں. یعنی ہم نے ایسے کو معبود بنایا جو ہماری مدد کرتا ہے, ہم ایسے کو معبود نہیں بناتے جو مدد نہیں کرتا, اور ہم ایسے سے مدد نہیں چاہتے جو معبود نہیں ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ غَيْرَهُ لَيْسَ بِيَدِ الْأَمْرِ, اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہمارے معبود کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے, اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وقت ہو گیا میں سمجھتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ ہی کی عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کریم کی آیات کو صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.